أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت. ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. صدق الله العظيم. حم قسم ہے کتاب مبین کی، بلا شبہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، بلا شبہ ہم ڈرانے والے ہیں. اس رات میں ہر امر حکیم کا فیصلہ کیا جاتا ہے جو ہماری طرف سے بطور حکم کے صادر ہوتا ہے. بلا شبہ ہم بھیجنے والے ہیں آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر. بلا شبہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. وہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو. اس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ زندہ فرماتا ہے اور موت دیتا ہے. وہ تمہارا اور تمہارے سے پہلے جو تمہارے باپ دادا گزرے گئے ہیں ان کا رب ہے. بلکہ وہ لوگ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں. یہ سورہ دخان کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا. 25 پارے میں یہ سورت ہے. اس میں ایک لفظ آیا ہے جس کے بارے میں آج کے دن بالخصوص، یعنی 15 شعبان کو، کافی معرکۃ الآراء بحث مباحث سے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۂ مبارکہ میں نازل کیا. اس سے جمہور مفسرین کی، امت کی اجتماعیت کی اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ شب قدر ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے. اس رات کو مبارک فرمانا اس لیے ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر بے شمار خیرات و برکات نازل ہوتی ہیں. اور قرآن کریم کا شب قدر میں نازل ہونا، قرآن ہی کی سورہ قدر میں تصریح کے ساتھ آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس سے ظاہر ہوا کہ یہاں بھی لیلۃ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں ابتدائے دنیا سے آخر تک اپنے انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی ہیں وہ سب کی سب ماہ رمضان المبارک ہی کی مختلف تاریخوں میں نازل ہوئی. حضرت قتادہ نے بروایت واصلہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم رمضان کی پہلی تاریخ میں، تورات رمضان کی 6 تاریخ میں، زبور 12 تاریخ میں، انجیل 18 میں اور قرآن 24 تاریخ گزرنے کے بعد یعنی 25 شب میں نازل ہوا. یہ قرطبی کے اندر موجود ہے، تفسیر قرطبی. قرآن کے شب قدر میں نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے پورا قرآن سمائے دنیا یعنی آسمان دنیا پر اسی رات میں نازل کر دیا گیا تھا. پھر 23 کی مدت میں تھوڑا تھوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ہر سال میں جتنا قرآن نازل ہونا مقدر ہوتا تھا اتنا ہی شب قدر میں لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل کر دیا جاتا تھا. اور بعض مفسرین اکرمہ وغیرہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے اس آیت میں یعنی سورہ دخان کی اس آیت میں لیلۂ مبارکہ سے مراد شب برات یعنی نصف شعبان کی رات لی ہے. مگر اس رات میں نزول قرآن دوسری تمام نصوص قرآن اور روایات حدیث کے خلاف ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اب یہ کھلی نصوص ہے ان کے ہوتے ہوئے بغیر کسی قوی دلیل کے نہیں کہا جا سکتا کہ نزول قرآن شب برات میں ہوا. البتہ شعبان کی 15ویں شب کو بعض روایت حدیث میں شب برات یا لیلۃ الصق کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے. اس رات کا مبارک ہونا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا ذکر ہے. اس کے ساتھ بعض روایت میں یہ مضمون بھی آیا ہے جو اس جگہ لیلہ مبارکہ کی صفت میں بیان فرمایا ہے, یعنی فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا, یعنی اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ ہماری طرف سے کیا جاتا ہے. جس کے معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ رات جس میں نزول قرآن ہوا یعنی شب قدر, اسی میں مخلوقات کے متعلق تمام اہم امور جن کے فیصلے اس سال میں اگلی شب قدر تک واقع ہونے والے ہیں طے کیے جاتے ہیں, کہ کون کون اس سال میں پیدا ہوں گے, کون کون آدمی اس میں مریں گے, کس کو کس قدر رزق اس سال میں دیا جائے گا. یہی تفسیر دوسرے ائمہ تفسیر یعنی حضرت قتادہ, مجاہد, حسن وغیرہ سے منقول ہے رحمہم اللہ تعالی. اور مہدوی وغیرہ نے فرمایا کہ معنی اس کے یہ ہے کہ یہ تمام فیصلے جو تقدیر الہی میں پہلے ہی سے طے شدہ تھے اس رات میں متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں, کیونکہ قرآن و سنت کی دوسری نصوص اس پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلے انسان کی پیدائش سے بھی پہلے ازل ہی میں جل لکھ دیے تھے. تو اس میں اس رات ان کے طے کرنے کا حاصل یہی ہو سکتا ہے کہ قضاء و قدر کی تنفیذ یعنی ان کو نافذ کرنا جن فرشتوں کے ذریعے ہونا ہے اس رات میں, یہ سالانہ احکام ان کے سپر کر دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں بیان فرمایا, چونکہ بعض روایت حدیث میں شب برات یعنی شعبان کی 15ویں شب کے متعلق بھی آیا ہے کہ اس میں آجال یعنی مدتیں اور ارزاق یعنی رزق کے فیصلے لکھے جاتے ہیں, اس لیے بعض حضرات نے آیت مذکورہ میں لیلہ مبارکہ کی تفسیر لیلۃ البراءہ سے کر دی ہے, مگر یہ صحیح نہیں, کیونکہ یہاں اس رات میں نزول قرآن کا ذکر سب سے پہلے ہے اور اس کا رمضان میں ہونا قرآن کی نصوص سے متعین ہو چکا ہے. اور شب برات کے متعلق جو یہ مضمون بعض روایت میں آیا ہے کہ اس میں رزق وغیرہ کے فیصلے ہوتے ہیں, اول تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ روایت مرسل ہے, اور ایسی روایت نصوص صریحہ کے مقابلے میں قابل اعتماد نہیں ہوتی. اسی طرح قاضی ابوبکر ابن عربی نے فرمایا کہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں کوئی قابل اعتماد روایت ایسی نہیں ہے جس سے ثابت ہو کہ رزق اور موت اور حیات کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں, بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اس رات کی فضیلت میں بھی کوئی قابل اعتماد حدیث نہیں آئی. لیکن روح المعانی میں ایک بلا سند روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس مضمون کی منقول ہے کہ رزق اور موت و حیات وغیرہ کے فیصلے نصف شعبان کی رات میں لکھے جاتے ہیں اور شب قدر میں فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. اگر یہ روایت ثابت ہو تو اس طرح دونوں قول میں تطبیق ہو سکتی ہے, ورنہ اصل بات جو ظاہر قرآن اور احادیث صحیحہ کے اندر آ چکی اور ان سے ثابت ہو چکی وہ یہی ہے کہ سورہ دخان کی یہ آیتیں, ان میں جو لیلہ مبارکہ اور فیہا یفرقو کے سب الفاظ آئے ہیں یہ سب شب قدر ہی کے متعلق ہیں. رہا شب برات کی فضیلت کا معاملہ, سو وہ ایک مستقل معاملہ ہے جو بعض روایت حدیث میں منقول ہے مگر اکثر ان میں ضعیف ہے, اس لیے قاضی ابو بکر ابن عربی نے اس رات کی فضیلت سے انکار کیا ہے. لیکن شب برات کی فضیلت کی روایات اگرچہ باعتبار سند کے ضعیف ہیں اور ضعف سے خالی نہیں, لیکن تعدد طرق یعنی بہت کثرت سے روایت ہونے کی وجہ سے, 17 کے قریب روایت ہونے کی وجہ سے ایک سے دوسرے کو تقویت ہو جاتی ہے, اور ان میں سے بعض حسن درجے کی ہیں, اسی طریقے سے بعض کو ایک دوسرے سے سپورٹ اور قوت جو مل گئی ہے اس لیے بہت سے مشائخ نے اس کو قبول کیا ہے, کیونکہ فضائل اعمال میں ضعیف روایات پر بھی عمل کر لینے کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اس میں یہ احتیاط ہونی چاہیے کہ یہ اعمال جو نفلی کیے جائیں گے یہ انفرادی طور پر کیے جانے چاہیے, اجتماعی طور پر کرنا چونکہ ثابت نہیں ہے اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے. ضمناً یہ بھی سمجھتے جائیے کہ اس رات میں یہ پھول جھڑیاں اور آگ کے کھیل کرنا, اچھل کود کرنا, شور, اور اس کو عید کی طرح منانا, اس کو بارات کا تلفظ کر کے پڑھنا جو ہندی کا لفظ ہے جس کے معنی شادی وغیرہ کے ہیں, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ سب خرافات ہیں, دین کے اندر نئی ایجاد اور بدعات ہیں اگر ان کو دین سمجھ کے کیا جائے, اور اگر ویسے ہلا گلا کے لیے کیا جائے تو یہ وہ رات جن کے بارے میں روایات میں بہت کثرت سے آیا کہ اس میں مغفرت ہوتی ہے تو اس میں مغفرت مانگی جائے گی، نہ کہ ایسے کام کیے جائیں کہ جو اللہ کی ناراضی کو اپنے لیے موجب کرتے ہوں۔ تو اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اس رات میں ہمارے یہاں بہت ساری خرافات ہونے لگی ہیں، لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ باقاعدہ چراغاں کرتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، دھوم دھڑکا ہوتا ہے، اور اس سے یہ اللہ کا قرب حاصل اگر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ان کا خیال اور وہم ہے۔ ایسا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو اور بلکہ اس کے خلاف ہو۔ اختلاط ہونا، اس میں اچھل کود ہونا، شور شرابہ، یہ سب کم از کم لغویات تو ہیں ہی اگر ان کو حرام نہ بھی قرار دیا جائے، اگرچہ حرمت کی بہت ساری وجوہات بھی سمجھ میں آتی ہیں۔ بہرحال احتیاط کرنی چاہیے، اس رات میں انفرادی عبادت کرنے کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، مغفرت طلب کرنی چاہیے، صلہ رحمی کے کام کرنے چاہیے۔ اور صلہ رحمی کے بارے میں ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیے کہ صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو ٹیکسٹ کر دیا کریں اور واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کریں یا فون کال پہ آنسر مشین پہ اپنا میسج ریکارڈ کرا دیا کریں کہ مجھے معاف کر دیجیے، آج کی رات معافی نامہ لکھ کے ادھر ادھر فارورڈ کر دیا جائے اور اس سے سمجھا جائے کہ معافی ہو گئی۔ نہ یہ شرعی طریقہ ہے، نہ اس طریقے سے معافی ہوتی ہے۔ معافی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی غلطی کوتاہی کا اظہار کر کے اس شخص سے باقاعدہ کہا جائے کہ میں نے آپ کے حق میں یہ کوتاہی غلطی کی، آپ کی غیبت کی، آپ کا مال کھایا ہے، جو بھی، اس پر مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ اور جب تک وہ معاف کر نہ دے اس سے درخواست کی جائے۔ معاف کرنے کا کہہ دینا کافی نہیں ہے بلکہ ان سے معافی حاصل کرنا ضروری ہے، معافی کو لے لینا ضروری ہے، تب معافی ہوتی ہے۔ اس طرح جو لوگ فارورڈ کر کے ایک دوسرے سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معافی کا معاملہ کر لیا، وہ خود ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور سوچیں کہ ان کو جب یہ میسج ملتے ہیں تو کیا وہ اس پر کوئی توجہ دیتے ہیں؟ وہ بھی اسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور فارورڈ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب وہ اس طرح کی چیزیں فارورڈ کرتے ہیں تو لوگ ان کو بھی اسی طریقے سے بغیر دیکھے ہوئے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، اکثر تو پڑھتے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کسی کو فارورڈ کر دیں گے اور ہمارا معاملہ سنور جائے گا اور اس رات میں مغفرت ہو جائے گی۔ مغفرت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانے سے، بندوں کے ان کے حقوق واپس کر دینے سے، اور آئندہ کبھی بھی اس غلطی کو نہ دہرانے کے عزم کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، اگر توفیق ہو تو دو نفل پڑھ کے صلاۃ التوبہ اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگنے سے ہی معافی ہوتی ہے، خالی کہہ دینے سے نہیں، بلکہ اس کے لیے بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم باتوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔